درود بھیجو گا محمد وال محمد پر. ہر چیز کے اندر اتنی حکمت ہوگی کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ایک مستحب بھی ترک کریں گے کوئی نقصان اٹھائیں گے, ایک محرمات میں سے کسی کو انجام دیں گے اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اب اگر کوئی آئے خدا نہ کرے اس کی اساس کو ترک کر دے, بنیاد کو ترک کر دے, پھر تو کچھ بچے گا ہی. اس پورے دین کی اساس اور بنیاد توحید ہے. اگر کوئی موحد نہیں ہے, کسی کو توحید سمجھ میں نہیں آئی ہے, پھر مشکل ہے کہ وہ اس دین سے کوئی فائدہ اٹھا پائے. فائدہ بھی اٹھائے گا تو بہت مختصر سا فائدہ ہوگا. اور یہ توحید ایسی فکر ہے اس دین کے اندر کہ اس کے رگ رگ کے اندر بسی ہوئی ہے. مثلا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو توحید چاہیے, جس سے اس کو سمجھ میں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں. زندگی گزارنا چاہتا ہے توحید چاہیے, توحید کے ذریعے سے سارے مسائل حل ہوں گے. توحید کیا ہے, اس کی اقسام کیا ہیں, ظاہر کیا عقائد کا درس ہم نہیں دے سکتے, لیکن اگر اس کی اقسام کے اوپر غور کریں تو توحید میں یہ ہے کہ آپ سب کچھ تسلیم کرتے ہیں اس کائنات کے مالک کے سامنے جس کے لیے سب کچھ ہے. توکل آپ کے اندر خود بخود آئے گا, پرہیزگاری خود بخود آئے گی, اور اس توحید کے ذریعے سے وہ ساری مشکلات حل ہوتی ہیں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہیں امام کی تشریف آوری میں. امام کی تشریف آوری میں کچھ مسائل ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, ہم سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں. اگر اس بات کے اوپر سنجیدہ ہیں کہ واقعی امام کے وجود پہ سوچنا چاہتے ہیں کہ بھائی کیوں ظہور نہیں ہوتا, تو یقیناً کچھ چیزیں رکاوٹیں ہیں. کیا چیزیں رکاوٹیں ہیں؟ اجمالی طور پر ہم کہتے ہیں ہم لوگ تیار نہیں ہیں, یہ رکاوٹ ہے. اور میں پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ دشمن تو تیار ہے, ہم لوگ تیار نہیں ہیں. دشمن تیار ہے, وہ تیاری کر رہا ہے. جس زمین کے اوپر امام نے تشریف لانا ہے وہاں پہ فوجی پہنچا چکا ہے, جس جگہ کو امام نے اپنا مرکز بنانا ہے وہاں پہ فوجی پہنچا چکا ہے. جہاں جہاں امام نے جانا ہے وہاں وہاں وہ اپنے فلشکر کو پہلے سے مضبوط پہنچا چکا ہے, اور کچھ جگہوں پہ جو اس کے لیے بہت اہم تھیں 100 سال پہلے پہنچایا ہے. کچھ جگہ پہ جس کو وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر بھی مورچہ بنائے وہاں 20 سال پہلے پہنچایا ہے. کچھ جگہوں کے اوپر حال ہی میں پہنچایا ہے, ابھی پہنچایا ہے. تو اگر کوئی ظہور کے بعد امام کی تشریف آوری کے نقشے کے اوپر غور کرے اور آج کے کفر کی منصوبہ بندی کو ٹریس کرے تو تعجب سے دیکھے گا کہ کیا اتفاقاً ہے کہ جہاں جہاں امام کے اسٹیشنز ہیں وہاں سب پر ان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے, اور پہلے نہیں تھی, ابھی آئی ہے, کچھ وقت پہلے آئی ہے. سادہ سے مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس سے پہلے یہ سوچیں کہ امام کا دشمن ہے کون. دشمن شناسی بہت اہم ہے, دشمن کو پہچاننا بہت اہم ہے. امام کا دشمن کون ہے؟ اور یہ سب میں اور آپ اس وقت سوچیں گے جب امام کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ہاں امام ہیں تشریف لانے والے ہیں, اس طرح سوچنا شروع کریں گے تب یہ سب کچھ صحیح بن جائے گا. ہم لوگ معمولاً ایسے نہیں سوچتے تھے. کئی دن سے میں آپ کی خدمت میں مختلف اشاروں میں اس بات کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلے ہم لوگ ایسے نہیں سوچتے تھے, پہلے سوچتے تھے نہیں معلوم کب آئیں گے, جب آئیں گے تو یہ ہوگا. اب ہمیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے, اب بالکل پریکٹیکلی یوں سوچیں کہ یہ ہونے والا ہے, اگر یہ ہونے والا ہے کیا ہوگا. مثلا امام کی تشریف آوری سے پہلے قحط آئیں گے, اس کا مطلب قحط آنے والے ہیں, اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. امام کی تشریف آوری سے پہلے جنگیں ہوں گی, جنگیں ہونے والی ہیں. امام کی تشریف آوری سے پہلے آسمانی آفتیں بہت زیادہ آئیں گی, آنے والی ہیں, اس کا مطلب آ رہی ہیں, مسلسل دیکھ رہے ہیں. سب کچھ اس طرح سوچنا پڑے گا تب ہم کہیں گے کہ ہاں ہم انتظار کے نقشے پر عمل کر رہے ہیں. ہمارے سامنے ہر چیز کا نقشہ بنا ہوا ہے. مثلا آپ معمولی سی کوئی کتاب لے لیجئے, یا معمولی سی یعنی جو آرام سے دستیاب ہے, کوئی ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا, اصل ظہور جیسی کتاب لے لیجئے, جس نے روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وہ روایات حاصل کی ہیں جو امام کی تشریف آوری کی دنیا کو دکھاتی ہیں. ان روایات کا مطالعہ کر لیجئے, اس کے ساتھ اپنے اندر یہ سوچیں کہ امام کی تشریف آوری فوراً ہونے والی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے نقشہ بالکل واضح ہے. یہ دیکھیں امام کہاں تشریف لائیں گے, وہاں کے بعد کہاں جائیں گے, پھر کہاں جائیں گے, پھر کس سے لڑیں گے, پھر اپنے دور میں اس پورے نقشے کو ڈھونڈ لیں. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ کا دشمن کہاں بیٹھا ہوا ہے. اصل کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جو ہم 3-4 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں غزہ لبنان نہیں دیکھنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے, ان سے کہوں گا امام کا نقشہ دیکھ لو, تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا تمہیں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے. امام کی تشریف آوری حجاز میں ہے, خانہ کعبہ کے برابر میں, پہلا مورچہ سمجھ میں آ گیا, پہلا مورچہ حجاز ہے. اگر کوئی امام کی نصرت کرنا چاہتا ہے آئیڈیل لوکیشن کہاں پر ہے؟ جیسے امام تشریف لائیں گے حجاز پر, پہلا مورچہ امام کا حجاز ہے. مدینہ تشریف لے جائیں گے یعنی ایک نام کا وہ ظہور ہے جو اعلانیہ ظہور ہے, سب کے سامنے اعلان ہو جائے گا وہ حجاز میں مکہ میں. اس سے پہلے خاموش وقت ہے, تشریف لائیں گے کچھ وقت خاموشی سے گزاریں گے, وہ مدینہ کے اندر ہے. اگر کوئی اتنا باسعادت ہو کہ اس وقت میں امام سے ملے, نہیں معلوم کون لوگ ہوں گے, وہ مدینہ کے اندر کچھ لوگ امام کے ساتھ جمع ہو جائیں گے, ان سب کے اوپر دشمن حملہ کرے گا, کافی لوگ شہید ہو جائیں گے, امام مکہ کی طرف آئیں گے, وہ اپنی فوج کو امام کے پیچھے بھیجیں گے لیکن اللہ کے منزل سے غرق ہو جائیں گے. امام مکہ تشریف فرما ہوں گے, عاشور کے دن اعلان کر دیں گے, یہاں سے اعلانیہ ظہور شروع ہوتا ہے. اے میں سوچتا ہوں میں ان خوش قسمتوں میں نہ ہوں جو مدینہ پہنچے تھے, پہلے پہلے امام کی نصرت کی تھی. پہلا مورچہ جو کھلا مورچہ ہے وہ تو سمجھ میں آ گیا, مکہ ہے کھلا مورچہ ہے, کس کی طاقت بیٹھی ہوئی یہاں پر؟ وہابیت کی طاقت کب سے بیٹھی ہوئی ہے؟ تقریباً 125 سال سے. 125 سال پہلے یہاں وہابیت کو انگریزوں نے پالا ہے, باقاعدہ ڈاکومنٹس موجود ہیں. خود وہابیت اپنے خاندان کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کتابیں لکھواتے ہیں, ڈاکومنٹڈ ہے, جو وہ خود قبول کر رہے ہیں کہ ہاں ہم انگریزوں نے ہمارا ساتھ دیا 1870 کے قریب. پھر انہوں نے کربلا پہ حملہ کیا تھا, کتنے ہزار لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا تھا. اس ٹائپ کی قوم ہے یہ. 1928 کے قریب ان کی حکومت بن گئی تو انہوں نے اس کا نام حجاز کا نام, رسول خدا سے زمانے سے نام چلا آ رہا تھا, انبیاء کے زمانے سے نام چلا آ رہا تھا حجاز, نام تبدیل کر کے اپنے خاندان کے نام پر اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا. اس قسم کا خاندان ہے. اچھا یہ انگریزوں نے کب بٹھایا یہاں پر؟ تقریباً 125 سال پہلے ساتھ دیا ہے اور آج سے 90 سال پہلے ان کو لا کے بٹھایا ہے. اتفاقاً ہوا کہ اسی صدی میں انہوں نے اس جگہ کے اوپر قبضہ کیا, پہلے نہیں تھے یہ لوگ, اس صدی میں آئے. اب یہ پہلا مورچہ تھا جس پہ انہوں نے اپنی فوج بٹھائی. یہاں کافر فوج نہیں بٹھا سکتے تھے, ان کو پتا تھا اسلام کا مرکز ہے, یہاں کافر نہیں بیٹھ سکتے, یہاں مسلمان کا بیٹھنا ضروری ہے. تو انہوں نے مسلمان اپنی مرضی کا بنا کر وہاں پر بٹھایا, اور وہ ایسا مسلمان بٹھایا جو ہر مسلمان کی پیٹ میں کھنجر گھونپنے کو تیار ہے, گھونپتا رہتا ہے. کل مرزا کے خلاف جو کچھ بولا وہ سب اس کا ایک نقشہ ہے. تو کل پرسوں یہ ایک طاقت ہو گئی, ایک مورچہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد آپ روایات پڑھ لیجئے, الحمدللہ ایک نقشہ بنا ہوا ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے, جس میں امام کے لشکر کی موومنٹس دکھائی گئی ہیں, امام کہاں سے کہاں جائیں گے. وہاں سے امام تشریف فرما ہوں گے, یمن کے لوگ ان کا ساتھ دے دیں گے. اب نہیں معلوم یہ یمنی لوگ کون ہوں گے, ہمیں نہیں معلوم یہ واقعا یہی یمن ہوگا جہاں پہ ابھی مشکل چل رہی ہے, یا کوئی اور یمنی لوگ ہوں گے. لیکن ایک بات میں سکون سے کہہ رہا ہوں, جتنے بھی مسنگ لنکس ہیں آہستہ آہستہ فٹ ہو رہے ہیں. ہم آج تک نہیں سمجھ پاتے تھے وہ یمنی کون ہوں گے, اب نہیں معلوم یہ جو کھڑے ہوئے ہیں لوگ, حوثی قبیلہ آیا, واقعا یہ لوگ ہوں گے کوئی اور ہوں گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, کوئی یہ کہہ کہ ہم نے کہہ دیا حوثی امام کی نصرت کرنے والا یمنی ہوں گے, یہ ہم نہیں کہہ رہے. لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے مسنگ لنکس ہیں کچھ نہ کچھ فل ہوتے چلے جا رہے ہیں, شاید یہی لوگ ہوں, شاید ان کی نسل ختم ہو جائے. ابھی امام کی تشریف آنے میں 500 سال باقی ہوں, کیا معلوم. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہاں معاملات نزدیک جا رہے ہیں. امام وہاں سے تشریف فرما ہوں گے, مختلف علاقوں کو طے کرتے ہوئے کوفہ پہنچیں گے. کوفہ میں امام کا کیپٹل ہوگا, امام کا کیپٹل کوفہ کے اندر ہوگا. 1990 کے قریب امریکہ نے اپنی فوج عراق میں بھیجی, اب تک بیٹھی ہوئی ہے. اس وقت عراق کے اندر امریکی فوج کی تعداد پوری دنیا کے اندر موجود امریکی فوج کی تعداد میں سب سے زیادہ آئی. یہاں بیٹھ گئے وہ آ کر, 20 سال ہو گئے ان کو یہاں بیٹھے ہوئے, صرف 20 سال ہوئے یہاں پر آئے ہوئے ان لوگوں کو, اور یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ, اور بری طریقے سے مر رہے ہیں, باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ یہ تیل کی خاطر ہیں تو میں آپ کو قطعاً کہہ رہا ہوں کہ جتنا امریکہ کی اکانومی نے ان کے یہاں بیٹھنے سے نقصان اٹھایا ہے وہ تیل کی کاسٹ سے کہیں زیادہ ہے, تیل کی کاسٹ سے کہیں زیادہ ہے. اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہیں, سب کے پاس ہیں, سب جانتے ہیں اس بات کو, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیل کی خاطر ہیں یہاں پر. امام یہاں پہ شکست دیں گے, شام تشریف لے جائیں گے, یہاں پہ شکست دیں گے, سفیانی کا لشکر بھی شکست کھائے گا جو شام سے آیا ہوگا. پھر امام بیت المقدس جائیں گے, بیت المقدس کو فتح کریں گے. بیت المقدس میں کیا ہے؟ وہاں پہ صہیونیت بیٹھی ہوئی ہے. یہ وہ عمل ہے جس کا وعدہ رسول خدا نے دیا تھا کہ میرا ایک فرزند آئے گا اور یہودیوں کو ان کی گڑھ میں جا کے شکست دے گا. یہودیوں نے کسی خلیفہ کا مقابلہ نہیں کیا, امیر المومنین کا مقابلہ کیا. کیوں؟ ان کو پتا تھا رسول خدا نے کہا ہے میرا بیٹا وہاں جا کر لڑے گا اور کوئی نہیں, کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, وہاں جا کے یہودیوں کو شکست دے. انہوں نے امیر المومنین کی نسل کا مقابلہ کیا چونکہ ان کو پتا تھا نسل رسول یہاں سے ہے. ابھی بھی ان کو پتا ہے, ان کے سامنے ہمارے امام کی ایک ایک چیز جو ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے. اور میں نے کہا یہ ہم سے زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں اس معاملے میں, ایوریج ہمارے ایوریج آدمی سے, نہ کہ ہمارے علماء سے زیادہ, نہیں وہ زیادہ پڑھتے ہیں. ان لوگوں نے نقشہ دیکھا ہوا ہے, ان کو پتا ہے امام بیت المقدس آئیں گے ان کو تہس نہس کر دیں گے. 100 سال سے بیت المقدس میں حکومت بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں. 1896 میں پہلی دفعہ پلاننگ شروع کی تھی انہوں نے, الانند جو پلان دیا صہیونی ریاست کا 1896 میں دیا. اس کے بعد 1948 میں مقبوضہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کی ریاست قائم کر لی. 60 سال سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے یہاں پر فرزند رسول نے شکست دینی ہے. دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی, دنیا کی بہترین فوج اس خطے میں اتاری ہوئی ہے انہوں نے. ان کو پتا ہے گڑھ ہے, ان کو پتا ہے یہ امام کا مرکز ہے. اچھا یہ وہ جگہ ہے جس کو قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ ہم نے زمین کی برکت کے لیے اس کو خلق کیا ہے, بارک نہ حولا. یہ وہ جگہ ہے جس کے اطراف کو ہم نے مبارک کر دیا انسانوں کے لیے. صہیونی نے کیا کیا ہے, زمین کے اسی مرکز پہ قبضہ کیا ہے جس کو خدا نے برکت کے لیے خلق کیا تھا. میں عرض کرتا ہوں کہ صہیونیت صرف سیاسی فینومینا نہیں ہے, پولیٹیکل فینومینا نہیں ہے, یہ اس میں خدا اور شیطان کے مقابلے کی روشنی میں اس کو دیکھنا پڑے گا. صہیونیت شیطانی نمائندے نہ کہ سیاسی فکر ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. دشمن نے مولا کی تشریف آوری کے سارے نقشے کو دیکھا ہوا ہے, نقشے کو وہ جانتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ روایتیں حق ہیں, ان روایات کے اندر تردد نہیں ہے, شک نہیں ہے کہ یہ صحیح ہیں. تو انہوں نے اسی حساب سے اپنا منصوبہ بھی تیار کیا ہوا ہے, اسی حساب سے جگہ جگہ امام کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا لشکر بچھایا ہوا ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی امیجنیشن ہے, اتفاقاً ایسا ہو گیا ہوگا, ممکن ہے اتفاقاً ایسا ہوا, ممکن ہے ابھی امام کی تشریف آوری میں 500 سال باقی ہیں. تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم لوگ نوکر ہیں, ہم لوگ انتظار کے پابند ہیں, آج تشریف لائیں یا 500 سال بعد تشریف لائیں. ہم اپنے مولا سے یہ نہیں کہہ سکتے یوں کریں, نہیں, ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں مولا ہم منتظر ہیں, آج تشریف لائیں سر آنکھوں پر, ہم میں اہلیت نہیں ہے 500 سال بعد آئیں. ہم انتظار کریں, اپنی نسلوں کو انتظار کا پیغام دیں گے, چاہے امام آج تشریف لاتے ہیں چاہے 500 سال بعد. خواہش یہ ہے کہ ابھی آئیں, خواہش یہ ہے کہ ابھی آئیں, اس حساب سے تیاری کرتے ہیں. باقی جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ انشاءاللہ ہمارے مقدر میں ہوگا, تو ہم انشاءاللہ امام کی مسجد کریں گے. اس مقدر کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد والے محمد. انہوں نے ہر طریقے سے امام کا مقابلہ کرنے کے لیے گویا یہ سارے منصوبے بچھائے ہوئے ہیں, جگہ جگہ اپنی فوج بچھائی ہوئی ہے, جگہ جگہ یہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے. اب ان سب کے مقابلے میں ایک خدائی منصوبہ ہے. خدائی منصوبہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. خدائی منصوبہ ایک آیت کریمہ میں خدا فرماتا ہے کہ ہم اپنے کام کے لیے زمین آسمان سے لشکر نہیں بھیجتے, زمین و آسمان ہمارا لشکر ہے. خدائی منصوبے کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ اور زیادہ لشکر نہیں بھیجے گا کہ مثلا وہ یہ کرو وہ کرو تب کہیں جا کے کفر کو شکست دیں گے, نہیں, یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے ذرائع سے کفر شکست کھا جاتا ہے, کیونکہ کفر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اس نے تو شکست کھانی ہے. حضرت ابراہیم کے لیے آگ لگی, اتنی بڑی آگ لگائی کہ حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا, تو وہ شیطان نے کہا کہ منجنیک سے پھینکو, پھر منجنیک بنا کر حضرت ابراہیم کو اس کے اندر پھینک دیا. اللہ تعالیٰ بھی گویا دیکھتا رہا کہ ٹھیک ہے لگاؤ آگ, اتنی بڑی آگ لگا دی. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں بارش کر دیتا آگ بجھ جاتی, تو اس نے بارش نہیں کی, کہا ٹھیک ہے لگاؤ, اتنی بڑی آگ لگائی, سب کچھ کیا, آخر میں آگ میں ڈلوا بھی دیا, آگ میں بچا لیتا, حضرت ابراہیم کو کہیں سے ادھر ادھر کر دیتا, اس نے ڈلوا بھی دیا کہ جو تم کر سکتے ہو کر لو. آخر میں اس نے سادہ سا کام کیا, آگ بھی نہیں بجھائی, آگ بھی جلتی رہی, آگ سے کہا نہ جلائے, بس اتنی بڑی آگ جل رہی ہے لیکن نہیں جلا رہی. خدا بہت کچھ نہیں کرتا دشمن کو شکست دینے کے لیے، ہلکا سا کچھ کرتا ہے، بس اسی سے دشمن ختم ہو جاتا ہے. فرعون کو شکست دینے کے لیے لشکر نہیں بھیجا، ایک مچھر بھیجا، مچھر سے شکست دی. مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے یہ خدا کا منصوبہ ہے. خدا اپنے منصوبے کے اندر اپنے لشکر کو استعمال کرتا ہے، بعض اوقات کمزور ترین لشکر کو استعمال کرتا ہے، دشمن کو دکھاتے دیکھ تیرے پاس کتنی طاقت تھی اور تو اتنے کمزور سے لشکر کو بھی نہیں ہرا سکا. اب انہوں نے سارے کام کر لیے، اس کے بعد امام تشریف لائیں گے. نہیں معلوم امام کی نصرت کرنے والے لوگ کون سے لوگ ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کون سی ٹیکنالوجی ہوگی، ٹیکنالوجی کوئی بھی ہو، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی، پھر ٹیکنالوجی کیا بیچتی ہے اس کے سامنے. کوئی بھی ٹیکنالوجی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب ان کی ٹیکنالوجی کتنی بھی سوفسٹیکیٹڈ ہوئی، بالآخر یہاں خدا ہے، اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا جب یہ جنگ ہو رہی تھی، جنگوں کے زمانے میں کفار مکہ ایک دفعہ اپنے بتوں کو اٹھا کر لے آئے اور مسلمانوں کے سامنے جنگ میں کہنے لگے کہ ہمارے پاس یہ بت ہیں، تمہارے پاس کیا ہے. رسول خدا نے ایک شعر میں کہا کہ ان سے کہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس کوئی خدا نہیں ہے، ہمارے پاس خدا ہے، خدا ہمارے لیے کافی ہے. یہ اللہ کا منصوبہ ہے. اب نہیں معلوم انہوں نے سارا کفر کا جال بچھایا ہے، قوموں کو جکڑ لیا اپنے جال کے اندر. مجھے یوں لگتا ہے کہ آج سے چند سال پہلے تک کفر مطمئن تھا کہ اب سب کچھ کنٹرول میں ہے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی، میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ 1978 تک پہنچتے پہنچتے کفر یہ سوچتا ہوگا کہ دنیا کے سارے مسائل ہم نے کنٹرول کر لیے، اب کوئی طاقت نہیں ہے. مثلا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہو گیا، اور مثلا افغانستان پہ رشیا کا انویژن ہو گیا، سارے کام ہو گئے، تو گویا یوں لگ رہا تھا کہ بازی ختم ہو گئی، کفر جیت گیا. اچانک خدا نے ایسی زمین میں سے اپنے لشکر کو ایجاد کیا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. امریکی صدر انقلاب سے 6 مہینے پہلے تقریباً ایران آیا تھا اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ ایران ہمارا پرامن جزیرہ ہے، یہ ہمارا گھر ہے. اس اندھے کو 6 مہینے بعد آنے والا انقلاب نظر نہیں آ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہمارا پرامن جزیرہ ہے. 6 مہینے بعد انقلاب آیا، دنیا کی طاقتوں کو لرزا دیا. 30 سال نے دنیا کے کفر کے سارے نقشے کو بدل دیا. اب معاملہ کچھ اور ہے. تو مجھے یوں لگا جیسے وہاں سے ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا ہے، وہاں سے جیت شروع ہوئی. اچھا، اس میں بھی خدا تعالیٰ نے خوبصورت طریقے سے کچھ مناظر دکھائے ہم لوگوں کو. اگر انسان دیکھے ان مناظر کو، تبس کا واقعہ ہوا، امریکہ نے سافسٹیکیٹڈ ہیلی کاپٹرز بھیجے، سارے کام کیے. ایرانی کسی فوج میں اس چھوٹے سے امریکی گروہ کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، واقعہ کوئی نہیں تھا اس وقت، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حملہ ہوا. وہ سب لوگ صحرا میں اترے اور صحرا میں ہی غرق ہو گئے، اور ایرانیوں کو اس وقت پتہ چلا جب وہ لوگ واپسی کی تیاری کر رہے تھے. تو واپسی کی تیاری کس نے شکست دی؟ صحرا میں اٹھنے والے ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں نے، بس ریت کے ٹکڑوں نے شکست دی. یہ امریکی نظام ہے کہ جو کسی بھی ملک کے موسم کے بارے میں کئی کئی ہفتے کی پریڈکشنز کر سکتا ہے، نارمل سسٹم. اور اگر آرمی اور ان کی آرم فورسز کی بات کریں تو نہیں معلوم ان کے پاس کتنی پیچیدگی ہے کہ یہ کیا کچھ جانتے ہیں. جس جگہ کو اٹیک کرنے کے لیے مہینوں پلاننگ کی تھی، اس جگہ کے بارے میں یہ پلان نہیں کر سکے کہ یہاں پہ ایک صحرا میں طوفان بھی اٹھ سکتا ہے. اچھا، یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ بھی پلاننگ کی ہوگی، لیکن مشکل یہ ہے کہ اب سامنے پلانر خدا ہے، اب ان کی پلاننگ نہیں چل سکتی. یعنی وہ ہیلی کاپٹر ایسے نہیں بنے ہوں گے کہ طوفان اٹھے تو ختم ہو جائے، وہ ایسے نہیں بنے ہوں گے. لیکن پھر خدا بیچ میں ہے. بھئی یہ جو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بنتی ہیں، یہ طوفانوں کے درمیان سے گزر جاتی ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا. اور امریکہ کی آرم فورسز کے ہیلی کاپٹر صحرا کا طوفان برداشت نہیں کر سکے اور خراب ہو گئے. اب پھر خدا سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو خدا ہے یہاں پر، سب کچھ ٹرن ہوا، اس کے بعد سے سب کچھ تبدیل ہو گیا. پھر کفر مسلسل شکست کھا رہا ہے. اب ان کا نظام ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کا نظام ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، اب اس نظام کے کچھ اجزاء ہیں. انہوں نے قوموں کو اسیر بنایا ہے، قوموں کو آزاد نہیں چھوڑنا ہے. آزاد چھوڑیں گے تو مقابلہ کریں گے، مقابلہ کریں گے تو ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. उनको असीर बनाने के लिए कुछ इन्होंने टेक्नोलॉजी पे मेहनत की है कि भाई ये जो सारे लोग हैं ये मोहताज रहे हमेशा। दो फिक्रें मैं समझता हूँ इन्होंने हम लोगों को दे दी हैं, एक मोहताजी, दूसरी नाउमीदी। इन्होंने हमें मोहताज बना दिया और हमें अपनी तवानाई के बारे में नाउमीद कर दिया। यानी एक तरफ से हम मोहताज हो गए, दूसरी तरफ से हम इस बात से नाउमीद हो गए कि हम अपनी मुश्किल हल कर सकते हैं, हमें नाउमीद कर दिया इन्होंने। अब मोहताजी का ये आलम है, पाकिस्तान की आबादी 16 करोड़ है, तकरीबन कहते हैं इतनी आबादी है, 16 करोड़ आबादी है। ये सारा मुल्क मिलकर जितना एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को बेचता है, जर्मनी का एक कारखाना इससे 4 गुना ज्यादा बेचता है। हम 16 करोड़ मिलकर जितना बेचते हैं दुनिया को, जितना एक्सपोर्ट करते हैं, 20 अरब नहीं बनता। जर्मनी का एक छोटा सा कारखाना पाकिस्तान की 20 अरब के मुकाबले में 80 अरब चीजें बेचता है, 80 अरब डॉलर की चीजें बेचता है। चाइनीज का एक छोटा सा मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स हमसे ज्यादा, हमसे कई कई गुना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहे हैं फिर हम लोग? हमें ये हमें मोहताज बनाया, हमें इस तरह से मोहताज बनाया ना कि हमारे पास जहन नहीं है। यही बंदगाने खुदा बाहर जाते हैं, इनका जहन काम करता है, यही मुख्तलिफ इदारों के अंदर काम कर रहे होते हैं। यहां मोहताज बनाया इन लोगों ने, एक मोहताज बनाया, दूसरा हमें नाउमीद कर दिया कि हमें ताकत नहीं है, हम नहीं कर सकते। अच्छा, उस नाउमीदी के जाल को भी ऐसा बिछाया है कि कोई निकल ना सके। नाउमीदी का जाल ऐसा बिछा दिया है कोई निकल ना पाए। मैं मसलन सादा सी एक बात अर्ज करूंगा, तालीम के जरिए नाउमीदी कैसे फैलाते हैं लोग, जो मुझे समझ में आती है, अपनी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। ये सब इन्होंने क्यों किया है? ताकि कौमों के अंदर मुकाबले का हौसला खत्म हो जाए। जो तस्लीम कौमें होंगी वो इमाम की नुसरत के लिए कब उठेंगी? इनको डर इस बात से कि अगर कौमों में शऊर हुआ, जज्बा हुआ, इमाम तशरीफ लाए और मुकाबले के लिए कहा, तो जिसके अंदर शऊर होगा, जज्बा होगा, कौम उठेगी, मुकाबला करेगी। और जो कौम पिसी भी होगी, डरी भी होगी, तस्लीम हो चुके होंगे, नाउमीद होंगे, वो इमाम की पुकार पे भी नहीं उठेंगे। तो इन्होंने हमें इस हिसाब से नाउमीद किया, हमें मोहताज किया। तालीम ने कैसे इस काम को किया? सादा सी बात थी, हमारे तमाम स्कूल्स के अंदर, तकरीबन तमाम स्कूल्स के अंदर जो सिलेबसेस इस वक्त चल रहे हैं वो या मिसाल के तौर पर हांगकॉन्ग के छपे हुए हैं, या सिंगापुर के छपे हुए हैं, या मसलन यूरोपी या अमरीकी किसी निज़ाम के छपे हुए हैं। ज़्यादातर तो हमारे फॉरेस्ट के छपे हुए हैं, हांगकॉन्ग के, सिंगापुर वगैरह के। अच्छा, अब इसमें बच्चे उसमें कुछ तस्वीरें देख रहे होते हैं जिसमें कुछ टेक्नोलॉजी नज़र आ रही होती है। बच्चों को अच्छी तरह पता है कि ये जो तस्वीर में नज़र आ रहा है ये हमारे मुल्क में नहीं है, सही? पहले दिन से बच्चे को एहसास है कि हम वो हैं जिसके पास नहीं है, हम लोग महरूम हैं, पहले दिन से एहसास है। अच्छा, कोई ये उम्मीद भी नहीं दिलाएगा टीचर्स में से कि जो तस्वीरें तुम देख रहे हो ना, इससे बेहतर तुम कर सकते हो, ये भी नहीं कहेगा। बस अब बच्चा पूछेगा ना, भाई ये क्या है, तो कहेंगे तो हमारे यहाँ नहीं है, कहीं और है, छोड़ देना। कल्चर मुख्तलिफ, एनवायरमेंट मुख्तलिफ। अब वो बच्चा क्या है? बच्चा डिप्रेस्ड है कि भाई ये हम लोग किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर ये सब कुछ नहीं है। दुनिया में और जन्नतें बसी हुई हैं, हम या जहन्नम में या ज़्यादा से ज़्यादा आराफ में। मसलन अफ्रीका को जहन्नम बोल दो कि ठीक है, वो तो बिल्कुल ही जहन्नम हो गया, सही? इस तरह की एक मैंटेलिटी हम लोगों को दे दी। अब वो बच्चा इस डिप्रेशन में। अच्छा, ये बच्चा जैसे ही थोड़ा सा सोचने के काबिल होता है, पहली चीज़ क्या सोचता है? बाहर कैसे जाना है। पहली चीज़ जो इसके दिमाग में आती है वही कि बाहर कैसे जाना है। क्यों भाई? किसी तरीके से अपने आप को अपग्रेड करके जन्नत में कैसे पहुंचाऊंगा? कब तक मैं इस मसलन खराबे में पड़ा रहूंगा? मैं अपने आप को अपग्रेड करूं, जरा बाहर निकलूं, देखूं वहां क्या हो रहा है, वहीं पे एडजस्ट करूं किसी तरीके से अपने आप को, फ्यूचर बनाऊं किसी तरीके से, कैरियर बनाऊं। और उसके ऊपर वालदैन जो मुसलसल ये समझा रहे होंगे, बेटा यहां कुछ नहीं रखा है, निकल सकते हो, बाहर निकल जाओ। अपने बच्चों और बच्चियों को अमेरिकन सिटीजन्स के घरों में रहने के लिए स्कॉलरशिप मिलने पे मेरे ख्याल में जश्न भी कर लेंगे, मेरे ख्याल में ही करते हैं, बदतर भी कह सकता हूँ, नज़रनियाज भी कर रहे होंगे कि किसी तरीके से वो स्कॉलरशिप मिल जाए जिससे हमारे बच्चे अमेरिका में 2 साल के स्कॉलरशिप पे चले जाए और वहाँ जाके उनके घरों में रहेंगे। बच्चियों को भी भेज रहे हैं, सितम की हद देखो, ज़रा दीवानेपन की हद देखो। और اور یہ وہ خاندان کر رہے ہیں جن کو اگر مثال کے طور پر یہ کہا جائے بچی کو فلاں جگہ جانا ہے مثلا، تو وہ کہیں گے اچھا کیوں جائے بھائی، ہماری بچی کیوں جائے؟ اب وہاں امریکہ میں جا کر بالکل دوسرے ملک کے اندر اجنبی خاندانوں کے اندر ان کے گھروں کے اندر رہیں گی، وہ سب صحیح ہے. کیوں؟ وہ امریکہ. کیا ہو رہا ہے؟ محتاجی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ اس طرح انہوں نے ہمیں نا امید کیا ہوا ہے، محتاج بنایا ہوا ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ ہونے چاہیے جو اس پر محنت کریں کہ بھائی ہم محتاج نہیں ہیں، ہم نا امید نہیں ہیں. اچھا، اس سلسلے میں ایک قانون آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو. ہماری حکومت ناکارہ ترین حکومتوں میں سے ایک حکومت ہے، ان ایفیشینٹ گورنمنٹس میں سے ایک ہے. میں افریقہ میں گورنمنٹس دیکھی ہیں جو ان ایفیشینٹ ہیں، میں نہیں کہہ رہا یہ سب سے زیادہ ناکارہ ہیں، نہیں، ان سے بھی زیادہ ناکارہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ناکاروں میں سے ایک، ناکارہ ترین میں سے کچھ ہیں یہ. یعنی کوئی ایفیشنسی نہیں ہے ان کی، کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے ان کی. اگر ان کے اوپر انحصار کر کے کوئی پروگرام بنایا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ شیطان کے آلہ کاروں کے بھی خدام ہیں، اتنے بھی بڑے نہیں ہیں کہ شیطان کے آلہ کار بن جائیں، آلہ کاروں کے بھی خدام ہیں یہ. ان کے اندر طاقت نہیں ہے کسی منصوبے کی، ان کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کام میں کک بیکس کتنی ملیں گی، اس میں کمیشن کتنا ملے گا، باقی قوم مرتی ہے مرے، جہنم میں جاتی ہے جہنم میں جائے، لوڈ شیڈنگ میں مرتی ہے اس میں مرتی رہے. بے وقوفی اور حماقت کے ڈھیر لگاتے ہیں یہاں پر اپنے چھوٹے چھوٹے پیسے کو کمانے کے لیے. پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ جو یہ لوگ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں رینٹل پاور پلانٹس، اس کے نتیجے میں ہماری بجلی کی قیمت 40% سے زیادہ بڑھے گی، بڑھ گئی ہے. بدبخت ابھی بھی اس پہ اصرار کرنے کے نہیں، یہی کریں گے، اور جو ہمارے اپنے ریسورسز ہیں ان کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ اس میں ان کو کک بیکس کم ملیں گے، اس میں کک بیکس زیادہ ملیں گے. یہ چند سکوں کی خاطر 16 کروڑ انسانوں کی زندگی کو عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے. بس ان کے اوپر کبھی انحصار مت کریں. اور اس کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے، نظام ظلم پر انحصار کر کے ظلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. ظلم پر انحصار کر کے ظلم کا مقابلہ کرنے نہیں، یہ نہیں ہو سکے گا. آپ کو عدل پہ انحصار کر کے ظلم کا مقابلہ کرنا ہوگا. لہذا امام کے لشکر عدل میں کوئی ظالم دکھائی نہیں دے گا. امام کا لشکر لشکر عدل ہے، اس عدل کے لشکر میں کوئی ظالم نہیں آ سکے گا. اور آپ اور میں بھی اگر چاہیں گے نا کسی ظالم پر انحصار کر کے عدل پھیلا دیں، نہیں ہو سکے گا. اور یہ لوگ ظالم ہیں، بس آپ ان پہ انحصار کر کے کوئی کام نہیں کر سکیں گے. اپنے کاموں کو، اپنے مقدر کو اپنے ہاتھ میں لینا سیکھیں، اپنی توانائیوں کو خود استعمال کرنا کوشش کریں. لہذا میں زیادہ سے زیادہ التجا کر سکتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ان کے دام سے کسی طریقے سے باہر آئیں، ان کے دام سے باہر آئیں. یعنی اگر مجھ سے کوئی کہے تو میں کہوں گا کہ مکمل انڈیپینڈنٹ ہو جانا چاہیے، اپنی بجلی ہو، اپنا پانی ہو، اپنی زندگی خود بنائیں. ان کے انحصار پہ رہیں گے ہمیشہ پھنسیں گے اور مریں گے. اپنی زندگی کو خود بنانا سیکھیں، اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہونے کی کوشش کریں. جس قوم نے یہ کام کیا ہے وہ قوم جیتی ہے. اور یہ مت سوچیے گا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس دو مثلا اس صدی کے اندر کئی ملک ایسے رہے جو جنگوں کے نتیجے میں فلیٹ ہو گئے، بالکل کچھ نہیں بچا ان کے اندر، انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کر لیا، دوبارہ کھڑا کر لیا. مثلا دو بہترین مثالیں ہمارے پاس، مثلا ایران کی مثال، 8 سال جنگ لڑی ہے اس نے، اور جنگ کس کے خلاف لڑی؟ پوری دنیا کا کفر جمع ہوا ہوا تھا، پوری دنیا کا کفر اس کے سامنے کھڑا تھا. اس کے باوجود اس 8 سال کی جنگ کے بعد آج دنیا کی مضبوط ترین حکومت ہے. دوسری مثال جو ہماری آنکھوں کے سامنے آئی، مثلا حزب اللہ کی مثال، اسرائیل نے 30 دن کے اندر فلیٹ کر دیا ان کو. کتنی بمباری کی، کتنے دفعہ جہاز آئے، کتنا کچھ بمبار کیا انہوں نے، الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے. تو مطمئن رہیے کہ خدا نمتار نے آپ کو ان کا محتاج خلق نہیں کیا ہے، خدا نمتار نے آپ کو ان کا نیاز مند خلق نہیں کیا ہے، خدا نمتار نے آپ کو آزاد خلق کیا ہے. اپنی آزادی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. خدا نمتار نے آپ کی مشکلات کا حل ان کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے، ان کی مشکلات کا حل میرے اور آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے. اپنی طاقتوں پر یقین نہیں ہے ہم لوگوں کو، اور ان سب کے پیچھے مشکل ایک ہی ہے، ہماری توحید کمزور ہے، ہماری توحید کمزور ہے. ہم معاملات میں نہیں سمجھ رہے کہ یہ سارے معاملات خدا کے ہاتھ میں ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، خدا نمتال کے ہاتھ میں. اور خدا ممتعال نے قانون رکھا ہوا ہے, اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرے گا جو اپنی حالت تبدیل نہیں کرے گی. خدا ممتعال اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرے گا جو اپنی حالت تبدیل نہ کرے. آپ اپنی حالت تبدیل کریں. اپنی حالت خوبصورت ہے کہ عربی میں وہاں پہ لکھا ہے حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک کہ وہ اپنے نفس کو تبدیل نہیں کریں گے. ایک اندرونی تبدیلی پہلے چاہیے, پھر باہر کو خدا تبدیل کر دے گا. اندر کی تبدیلی کیا چاہیے؟ پہلے اندر سے بت نکلے اور خدا آئے, پھر خدا باہر اس کے جلوے دکھائے گا. پہلے اندر سے خدا پر ایمان لے آئے کہ بھائی توحید ہے, خدا ہے, باقی سب کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس توحید کی طاقت کو لے کر کام کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ کام چھوٹے ہو جائیں گے. اور دنیا میں بہت سارے لوگوں نے بغیر کسی توانائی کے بہت کچھ کیا ہے, بہت کچھ کیا ہے. اب اور ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کل افریقہ کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھیں, ایک جملہ تاریخ میں بھی کہتا چلوں, چند جملے. اسی افریقہ کے اندر ایک اپنے مومن بھائی نے, جو کہ بیچارہ مالی لحاظ سے کوئی بہت بڑا وہ بھی نہیں ہے کہ مثلا اس کے پاس مالی وسائل بہت زیادہ تھے, غریب آدمی ہے, الحمدللہ اس نے ایک پروجیکٹ بنایا. میرا اپنے خیال ہے کوئی شاید 12 بلڈنگز ہوں گی اس پروجیکٹ کے اندر. تقریباً 150 ایکڑ زمین کے اوپر پروجیکٹ ہے, اور 1200 کے قریب اسٹوڈنٹ ہاسٹل کے اندر وہاں پر سب سیاہ فام اس شیعہ ماحول کے اندر رہے, الحمدللہ مکمل شیعہ ماحول کے اندر. اور اسی میں مثال کے طور پر کالج ہے, اسی کے اندر دینی تعلیم کا بندوبست بھی ہے بچیوں کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی پرائمری اسکول سے لے کر کالج تک وہاں پر ہے, پروفیشنل کالج تک. اور مثلا میڈیکل فیسلٹیز بھی ہے, اور بھی حال ہی میں وہاں پر ایک یتیم خانہ بھی کھولا. اس پروجیکٹ کو اس علاقے میں دیکھ کر, جبکہ وہاں کے اکثر دوسرے شیعہ کسی سیاہ فام کے ساتھ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے, آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی اٹھے کام کرنے کے لیے تو خدا نصرت کرتا. اور یہ سارا کام بندے خدا نے مشکل سے 12 یا 14 سال کے اندر کیا. اتنے بڑے کام کو میں دیکھوں 12-14 سال, دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن سب ہو سکتا ہے. ہم لوگوں میں ہمت کم ہے, ہمت کریں تو سب کچھ ہو جائے گا. الحمدللہ اتنے وسائل ہیں ہمارے پاس, کیوں ان کی محتاجی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ صرف آپ کا ویژن اچھا ہونا چاہیے, اپنے منصوبے کو اچھا بنائیے, اور جو پہلے سے بنے ہوئے پیٹرنز ہیں ان میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش مت کریں, اپنی دنیا خود بنائیں. مثلا پہلے سے بنا ہوا پیٹرن کیا ہے کہ بھائی یہ شہر ہے, اسی میں کہیں ایڈجسٹ ہو جاؤ. اچھا اس شہر میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. اب آپ کا دماغ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے یہیں پر کہیں ایڈجسٹ ہونا ہے, تو بھائی وہ آپ ان کے بنے ہوئے پیٹرن میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ ان کے دام میں پھنس جائیں گے. آپ اپنی طاقت دکھائیں, اپنی دنیا خود بسائیں. پوری دنیا یہ کام کرتی ہے, جس کو جرات دکھانی ہوتی ہے وہ اپنا کام خود کرتا ہے. اس آدمی نے مثال کے طور پر یہ پروجیکٹ شہر سے باہر بنایا, جس وقت انہوں نے شروع کیا وہاں جنگل تھا. اب ہر آدمی کہتا ہے بھائی تم جنگل کے اندر کالج کیا کھول رہے ہو, اسکول کیا کھول رہے ہو, کون آ رہا ہے یہاں پہ؟ اب جا کے دیکھو الحمدللہ ہر چیز تیار. آپ بھی چاہیں تو کسی جنگل کو آباد کر سکتے ہیں, کسی صحرا کو آباد کر سکتے ہیں. خدا نمتال نے عقل دیے, صلاحیت دیے, سب کچھ ہو سکتا ہے. ہمت چاہیے, جرأت چاہیے. بنے ہوئے پیٹرنس کو بعض اوقات توڑنا پڑتا ہے کہ ہم تمہارے جال میں نہیں پھنسیں گے, اپنا کام خود کر لیں گے. تو یہ سب کام ہو سکتے ہیں. الحمدللہ میں نے ان ٹریولنگز کے نتیجے میں ایک بات سمجھی ہے, انسان کا ارادہ فائنل ہے. اگر ارادہ کر لے تو خدا سب کو اس کے ارادے کے سامنے ڈھیر کر دیتا ہے, خدا سب کچھ کر دیتا ہے. ارادہ چاہیے ہوتا ہے. خدا انشاءاللہ مجھے اور آپ کو مضبوط ارادہ نصیب کرے. ایک اس سلسلے میں ٹپ بھی دے دوں, کوشش کریں سورہ دہر پڑھیں. سورہ دہر پڑھنے سے, اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں, سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں, ارادہ مضبوط ہوتا ہے. مفہوم کے ساتھ پڑھیں, توجہ کے ساتھ پڑھیں. امیر المومنین سے منسوب ہے یہ سورہ, اور اسی کے اندر وہ ذکر مسکین و یتیم و اسیر کو کھلانے کا واقعہ اسی سورہ کی مناسبت میں. تو اس سے آپ کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے, اور آپ خدا نمتال کی راہ میں بڑھنے کے لیے اپنے اندر اسٹرینتھ احساس کرتے ہیں. اور بس اس سلسلے کی آخری بات یہ کہ بعض اوقات بنے ہوئے پیٹرنز کو توڑنا پڑتا ہے. یہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں. بنے ہوئے پیٹرن میں سب چلتے رہتے ہیں اور پھنستے رہتے ہیں. آپ کو بعض اوقات اپنے دماغ سے سوچنا ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیل بناؤں تو کیا ہوگا, وہ آپ کو دینا ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھائی بنے ہوئے پیٹرن میں تو یہ مشکل ہے, आपका बना हुआ पैटर्न क्या है? बना हुआ पैटर्न ये कि चार या पांच मंजिला फ्लैट है, उसके अंदर जिंदगी गुजारनी है। तो उसकी जितनी लिमिट्स हैं आपको सब कबूल करनी है। इस पैटर्न के अंदर जमीन इंतहाई कम है, नतीजा आपने कोई जरात नहीं करनी। इस पैटर्न के अंदर आपके पास कोई मौका नहीं है कि आप अपने आप को अपने पांव पे खड़ा करें। ये आपका बना हुआ पैटर्न है। किसने कहा कि ये पैटर्न सही है? हर नबी ने जानवर पाले, हर नबी ने जरात किए, आइम्मे अथहार ने जरात किए, हम क्यों ना करें? अब बना हुआ पैटर्न क्या कह रहा है? तुम मत करो, कोई और करेगा। कोई और क्यों करे? हम खुद क्यों ना करें? अच्छा, जब कोई और करेगा तो तुम क्या खाओगे? तुम सब चीजें मसनूई खाओगे, तुम मसनूई जिंदगी गुजारोगे। हम खुद समझते हैं कि कंजेस्टेड लाइफ जो फ्लैट्स के अंदर हम लोग गुजार रहे हैं ये मसनूई है। ना हमें हवा सही मिल रही है, ना हमें रोशनी सही मिल रही है, ना हमारे ताल्लुकात आज़ाद ताल्लुकात हैं, हमारे बच्चों के लिए कुछ जगह नहीं है कि वो मिसाल के तौर पर तबीयत से, नेचर से कुछ सीखें। कल ही एक रिवायत पढ़ा था जिसमें लिखा था मसलन इंसान तबीयत में जाए, नेचर में जाए तो उसको शादाबी मिलती है। तो फरमाया तफरी के चंद चीज़ें बताएं। एक तफरी है कि तुम तीरंदाजी करो, एक तफरी यह है कि स्विमिंग करो, एक तफरी यह है कि सब्जे पे चलो। कहाँ हमने अपनी जिंदगी में फंसा दिया अपने आप को? मैं अर्ज करूँ ना हवा है हमारे पास, अच्छा चूंकि हवा नहीं है तो अब क्या चाहिए? अब आपको एसी चाहिए, अब आपको ठंड, अच्छा अब एसी के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए। और बिजली कहाँ से आएगी? वो देंगे। और आपकी शहरत को पकड़ लिया, आपको हर तरह से मोहताज किया बिजली का कि अगर बिजली ना हो तो आपका सांस घुट जाएगा। अब बिजली हमारे हाथ में, अब तुम कहाँ जाओगे? आप फंस गए। अब आप क्या करेंगे? आप जनरेटर चलाएंगे, जनरेटर चलाएंगे फिर उसके बाद आपका पेट्रोल का बिल बढ़ेगा, अब आपकी माश भी गई, अब आप और फंस गए। इन्होंने अपने बनाए हुए पैटर्न्स के अंदर हमें जकड़ लिया है, और हमारी गलती सिर्फ ये है कि हम इनके बने हुए पैटर्न में फंसे हुए हैं। हम क्यों इनके बने हुए पैटर्न में फंसे हुए हैं? अब उसके बाद क्या हुआ? हमने बच्चों को जो तालीम दी वो भी ऐसी दी कि वो भी इन्हीं के पैटर्न में फंस जाए। जितनी तालीम देते हैं वो ऐसी देते हैं कि जिससे उनकी जिंदगी की मुश्किल हल नहीं होती, एक और बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं वो। अब वो मिसाल के तौर पर तालीम लेके निकलते हैं तो किन इदारों में उनको जॉब मिलती है? जिन इदारों के अंदर तय शुदा है कि सब कुछ है इस्लाम नहीं है बस। और वो बेचारे वहां जाते हैं और आके हमें सुनाते हैं, महान साहब इस ऑफिस का एनवायरमेंट ये है, हमें ये करना पड़ता है, हमें ये, तो हम उनसे कहते हैं भाई ये सब चीजें सही नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। अगर छोड़ दें तो हमारी तो तालीम यही है कि हमें यहीं पर जाना है फिर। तो ये उन्होंने हमारे लिए पैटर्न बनाया मोहताजी का और नाउमीदी का, और हम उसके अंदर फंस गए। क्यों? हमने ये नहीं सोचा कि भाई ये मसनूई है, सारी जिंदगी मसनूई बना दी उन्होंने हमारी। किसने कहा था हम मसनूई जिंदगी में? हमने अपने हाथों अपनी मसनूई जिंदगी बनाई है। उसके बाद उस मसनूयत के अंदर इन्होंने माश की रकाबत डाल दी, लोगों को उल्टी सीधी चीजों की जंग में फंसा दिया। किस चीज की जंग में? उसके घर में प्लाज्मा टीवी है, मेरे घर में नहीं है। उसके घर में फला गाड़ी का मॉडल है, मेरे घर में नहीं है। उसके घर में ये है, मेरे घर में नहीं है। अब ये रकावट शुरू हो गई। उसने शादी की तो ये करवाया था, मैं भी ये करवाऊंगा, अगर मैंने ये नहीं करवाया मेरी नाक कट जाएगी। मसनूयत पे एक और मसनूयत चढ़ गई। अब मैं कल भी अर्ज किया था, सुबह से शाम तक इस मसनूई जिंदगी को पूरा करने के लिए मैं और आप दौड़ते रहते हैं और थक जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आते, फिर दौड़ में बैठे रहे। भाई बाहर आ जाओ इससे, क्यों अपने आपको मुसीबत पर डाला हुआ है? कोई रास्ता ढूंढो, अपनी जिंदगी के लिए कुछ और भी सोचो। अब आप कहेंगे मसलन बताओ क्या सोचें? अपनी अकल को इस्तेमाल करें, मैं तो कह कह के थक चुका हूं। अपनी अकल को इस्तेमाल करें। खुदा ने मुताला जमीन बहुत वसी दी है। पहले जमाने में कोई बच्चा मुझसे पूछता था कि मसलन हम लोग कराची से रावलपिंडी जाते हैं, इतनी जमीन खाली है, हम लोग वहां पर आबादी क्यों नहीं बनाते? तो मैं सोचता था बचकाना सी बात है, बच्चा है, इसको नहीं पता कि हमें शहरों के अंदर रहना होता है, चाहे जगह है या नहीं है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के रहेंगे लेकिन शहर में ही रहेंगे। ठीक है, अब मुझे समझ में आया कि भाई वो बच्चा इसलिए सवाल कर रहा था कि अभी वो धोखे में नहीं फंसा था, उसका जहन खुला हुआ था बेचारे का। हम धोखे में फंसे हुए थे तो हम समझते थे कि ये बेचारा बच्चा है, इसको पता नहीं। अब समझ में आया कि वो आजाद था, हम गुलाम थे। वो चूंकि बच्चा था वो साफ कहता था भाई ये जमीन खाली है और यहां तुम आसमान पे चढ़े हुए हो, वहां क्यों नहीं बसते? तो हम उससे क्या कहते थे, भाई अगर वहां बसेंगे तो वहां पानी कहां से आएगा, वहां बिजली कहां से आएगी? तो अब यहां पर भी पानी और बिजली नहीं है, खत्म हो गया मामला। अब जैसा वहां वैसा यहीं पर है। तो मसलन जवाब में कहेगा भाई यहाँ पे नौकरी मिलती है, वहाँ पे नौकरी नहीं मिलती, तो किसने कहा नौकरी करो, जाओ अपना खुद बसाओ, अपना खुद बनाओ, अपना खुद खाओ, अपना खुद कमाओ, इतना काम करने के काबिल है कि हम सब लोग जिंदगी गुजार सकते हैं आसानी से, इतना काम है इस तबीयत के अंदर, नेचर के अंदर, नहीं करते। और फिर उसके बाद शिकवा और शिकायत, अरे बिजली नहीं है तो ये हो गया है, जिंदगी फंस गई है, तो फंसेगी, हमने खुद मोहताज बनाया है। अब मैं एक बात अर्ज करता चलूं, अगर हम इस मोहताजी के दौर से बाहर नहीं निकले तो अपने इमाम की नुसरत करेंगे? अगर हमारी फिक्रें ऐसे ही मोहताज रहीं, नाउज बिल्ला, अगर हम ऐसे ही नाउमीद रहे, नाउज बिल्ला, तो हम अपने इमाम की नुसरत कैसे करेंगे? हम सब लोग अपनी जिंदगी की मुसीबतों में फंसे रहेंगे, खुदा ना करे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे फिर, तो कहां इमाम की नुसरत, कहां बच्चों की तरबियत, कहां उनको तैयार करना, सब का सब खत्म हो रहा है। इसका सिर्फ एक रास्ता है, इस निजाम पर दोबारा से नजरसानी करके इसको अपने हाथों खुद बनाए, अपनी ताकत इस्तेमाल कर, खुदा ने तआला को फिक्र दिए, सब कुछ दिया, इसको इस्तेमाल करना सीखें। बहुत सारी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ लोगों की हैं, मुमकिन है कोई यहां पर कहे भाई एक आम आदमी क्या कर सकता है, बहुत सारी चीजें आम आदमियों के हाथ में होती हैं। अपनी जिंदगी पे कम अज कम इतना गौर करें कि मसनूयात में आपकी जिंदगी ना फंसे, हकीकत में फंसे। इस खातिर मैं अर्ज करता हूं टेलीविजन बंद करें सबसे पहले, मसनूई दुनिया में ले जाने का चैनल है ये, एक मसनूई दुनिया है जो एक डिब्बे के अंदर बसी हुई है, और आप उस मसनूई दुनिया के सामने बैठकर समझते हैं ये मेरी दुनिया है, और वो जो अतराफ में है वो आपकी नहीं है, वो आपकी है, ये मसनूई है। अब जितनी देर में और आप टेलीविजन चैनल के सामने बैठे हुए होते हैं उसका 10% भी, 1/10 भी अपने अतराफ में जिंदा लोगों को नहीं देते। हर रोज 2-2 घंटा 3-3 घंटा टीवी के सामने बैठे होते हैं और अपने बच्चे से बात करने के लिए 50 मिनट नहीं है, 20 मिनट नहीं है। तो भाई तुम पिक्चर से दिल बहरा रहे हो और जिंदा इंसानों को नजरअंदाज कर रहे हो, पिक्चर नहीं है, सिर्फ पिक्चर है ये, मसनूई है, किसी ने स्टूडियो के अंदर बैठ के रिकॉर्ड किया है इसे, तो मसनूई देख देख के खुश हो रहे हैं और वो जो जिंदा इंसान अतराफ में उनकी कोई परवाह नहीं। अभी क्या फिनोमेना हो गया है, एक बच्चा एक कमरे में बैठा है, वो चैटिंग कर रहा है 5000 किलोमीटर दूर से, बराबर में उसका भाई बैठा उससे बात नहीं करता, वो जो 5000 किलोमीटर दूर वाला है ना, वो अगर इस भाई का दोस्त होगा तो वो इसके भाई को ज्यादा जानता होगा, उसको बताएगा तेरा भाई ये कर रहा है, ये जो बराबर बैठा है इसको नहीं पता होगा। क्या हो रहा है, ये मसनूयात है ये सब, हम जिंदा इंसान हैं, हम मशीनें नहीं हैं। इस तरह तो हम रोबोटिक्स बन जाएंगे सब के सब, और बन रहे हैं, मैकेनिकल माइंड्स बन रहे हैं, ह्यूमन माइंड्स खत्म हो रहे हैं। तो भाई आप इंसान हैं, जिंदा हैं, जिंदों के साथ रहिए, इन मशीनों से कहीं बेहतर है कि जानवरों के साथ रह ले, कम से कम जिंदा के साथ तो होंगे। वहां क्या है, हम लोग फंस रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। अच्छा, जो लोग समझ गए हैं यूरोप और अमेरिका के अंदर, वो लोग निकलने के लिए भाग रहे हैं और हमें अब धक्का दे रहे हैं इसके अंदर, खुद निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हमें यहां से धक्का दे रहे हैं। क्यों? इनको इन मशीनों के सामने कुछ गुलाम चाहिए, वो गुलामी हमसे लेना चाहते हैं क्योंकि खुद अब थक गए हैं, ये खुद ये गुलामियां कर चुके हैं, अब थक चुके हैं, मर चुके हैं, कुट चुके हैं, अब इन्होंने हमारा इंतखाब किया है कि अब तुम लोग ये करो। क्यों करें भाई? इस वजह से कि हमारे जहन में मोहताजी बिठाई है। आप इस बैरियर को तोड़ें, इसको जब तक हम नहीं तोड़ेंगे हम इनके मोहताज रहेंगे, हम आजाद इंसान नहीं बनेंगे। जब तक आजाद नहीं बनेंगे इमाम की नुसरत नहीं होगी, इमाम की नुसरत नहीं होगी। मैं देखूं 10 घंटे एक जवान जो मसा हमारी मजलिस में भी आता है, इमाम की नुसरत करने की ख्वाहिश भी रखता है, मजलिस में भी इसीलिए आता है कि हम कोई बात कहें कि इमाम की नुसरत करे, 10 घंटे इसकी किसी ऐसी जगह गुजरते हैं जो इमाम के दुश्मनों के हाथ में। क्यों? मजबूरी है, कहता है मुझे जॉब तो करनी है। भाई क्यों मजबूरी है कि जॉब करनी है? अपनी जिंदगी खुद नहीं बनाई जा सकती? बनाई जा सकती है, जुरत चाहिए, जुरत चाहिए। अल्लाह ने बहुत वसाइल रखे हैं, आपके पास बहुत अच्छा मुल्क है, ये जमीन के टुकड़े हमारे पास नहीं है, बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल्स हैं, आप इसके ऊपर मेहनत करें। محبوب آباد کی طرف جائیں. اگر امام کی تشریف آوری نزدیک ہے, اللہ کرے اور ہمارا میرا عقیدہ ذاتی طور پر, اگر نزدیک ہے قحط آئیں گے, جنگیں ہوں گی, آسمانی آفتیں آئیں گی, اس انداز سے سوچیں, یہ بنے ہوئے پیٹرنز ٹوٹ جائیں گے اور اگر آپ اس کے محتاج ہیں تو آپ پھنس جائیں گے. اس کو میں بار بار کہتا ہوں اور کہہ کے تھکتا ہوں, پھر اندر سے مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہیں غلط تو نہیں کہہ رہا, ریویو کرتا ہوں, دیکھتا ہوں پھر بھی صحیح ہے, پھر دوبارہ کوشش کرتا ہوں اپنے عقیدے کو مضبوط کروں کہ نہیں کہنا چاہیے. اگر یہ زمانہ ظہور کا زمانہ ہے اور نظر آ رہا ہے کہ یہی ہے, تو یہاں بہت بڑے بڑے قحط آئیں گے, یہاں بہت آبادی نے مرنا ہے, صرف ایک تہائی نے بچنا ہے. اگر میں اور آپ ان کی محتاجی میں بیٹھے رہیں گے, ہم لوگ تباہ ہو جائیں گے. اچھا, اس سے بھی کوئی غرض نہیں تھی کہ ہم مر جاتے, اچھا دین بھی نہیں رہے گا ہمارا, تو دین بھی نہیں رہے گا کیونکہ ان کی محتاجی میں بیٹھے ہوں گے. تو اگر امام کی واقعہ نصرت کرنا چاہتے ہیں, آزاد کریں اپنے آپ کو, آزاد کریں تاکہ ان کی محتاجی سے ہم باہر آئیں کسی طریقے سے, پھر ہم نصرت بھی کر پائیں. مدد مانگیں, اہل بیت سے مدد مانگیں. میں بعض اوقات تعجب سے دیکھتا ہوں, مثلا کوئی آدمی کسی کا پاؤں پھسل رہا ہوتا ہے, کہتا ہے یا علی مدد, بالکل صحیح کرتا ہے, مولا کی مدد چاہیے. اتنی بڑی مشکل کو حل کرنے کے لیے یا علی مدد کیوں نہیں کہتے؟ اتنی بڑی مشکل, کفر نے ہمیں جکڑ لیا ہے, امام کے دشمنوں نے ہمیں اپنا محتاج بنا دیا ہے, اب کہیں یا علی مدد اور میدان میں آئیں, پھر امیر مومنین کی مدد نصیب ہو ان شاء اللہ تعالیٰ. درود بین محمد والے محمد, پریکٹیکلی ہر آدمی سوچے میں اس دام سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں, پریکٹیکلی ہر آدمی سوچے. ٹیکنالوجی کو وصول کریں, ایسی ٹیکنالوجی کا جو میری اور آپ کی زندگی میں کچھ مددگار ثابت ہو جائے, ہماری زندگی کی مشکلات کو حل کریں. مثلا مجھے پینے کا پانی چاہیے, پینے کا پانی کیسے ملے گا؟ سستا, صاف, ہمیشہ فراہم پانی کہاں سے آئے گا؟ کب تک منرل واٹرز کے سہارے چلیں گے, جن کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں, جو پانی انتہائی سستا ہونا چاہیے انتہائی مہنگا بیچ رہے ہیں, وہ بھی اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے, سب کو پتا ہے دھوکہ دے رہے ہیں ہمیں. اللہ کی زمین کے اندر پانی بہت ہے, پاکستان ان ملکوں میں سے نہیں جہاں پانی نہیں ہے, پانی ہے یہاں پر, ہمیں دھوکہ ہو رہا ہے. یہ ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے. دوسرا, ہمیں انرجی چاہیے, ہمیں انرجی چاہیے مختلف کاموں کے لیے, وہ انرجی ہمیں سستی, ریلائبل, مستقل ملنی چاہیے, اس کے اوپر محنت ہونی چاہیے, اس کی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے ہمارے پاس. اس خاطر میں عرض کرتا ہوں, یہ جو ہماری ایسی ایسی فیلڈس میں جا رہے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا, اس کے بجائے ان فیلڈس میں کسی طریقے سے محنت کریں تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں, اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو کسی جگہ تک پہنچائیں. اور اہل بیت عجیب تعلیمات دیتے تھے, عجیب تعلیمات دیتے تھے. کیوں امام نے مثال کے طور پر کیمسٹری کی تعلیمات دی اپنے ماننے والوں کو, کیمسٹری کے بارے میں سکھایا, جابر بن حیان جیسے لوگ تربیت دی. کیوں امام نے مثلا سائنسی اصولوں کو روایات کے اندر بتایا؟ کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے زراعت کے اوپر تاکید کی؟ ابھی کل یا پرسوں روایت دیکھ رہا تھا, کل رات میرے خیال میں, کتنے آئمہ نے زراعت کیے. تو امنن پریکٹیکلی چھٹے امام خود کھیت میں جا کے حل چلاتے تھے, خود خادموں کے ہونے کے باوجود, خادم تھے ان کے, چاہتے تو وہ صرف جا کے کھڑے ہو جاتے, لوگ کھیت میں حل چلاتے, امام خود حل چلاتے تھے, کہتے تھے نہیں یہ خدا نمتال کی عبادت ہے. تو کوئی دوپہر میں ان کو دیکھتا ہے, کہتے ہیں اگر اس عالم میں خدا آپ کو دیکھے کہ آپ دنیا کی خاطر دوپہر میں کھڑے ہو کر دھوپ برداشت کر رہے ہیں, امام نے فرمایا خدا اپنے ایک بندے کو دیکھے گا جو اس کے حلال کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. یہ امام کی سنت نہیں چاہیے ہمیں؟ روایت موجود ہے ہر نبی نے جانور پالے ہیں, ہر نبی نے جانور پالے ہیں, یہ سنت نہیں ہے, یہ سنت انبیاء نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اور وہ جو دنیا کا نظام ہمیں دیتا ہے وہ سنت ہے بھائی, یہ کچھ ہے تو انہوں نے ہمیں دیا ہے نا, اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی پڑے گی. تو آپ الحمدللہ اہل بیت کی تمام تر تعلیمات آپ کے اور ہمارے سامنے, اس کی برکتوں کے اوپر اعتماد کیجیے اور کام کو انجام دیجیے. اور بس اس سلسلے کا آخری جملہ عرض کروں کہ امام کو اس زمین پر اپنے کام انجام دلوانے ہیں, हम लोग क्यों ना कहें मौला हम आपका काम करेंगे, हम लोग क्यों ना कहें। दूसरी कौमें कर रही हैं, कामयाबी भी नसीब हो रही है, हम लोग क्यों ना कहें। अबे हम लोगों की हालत देखें, इस मोहताजी की वजह से हम लोगों की हालत ये हो गई है, हम दूसरों से सिर्फ ये कहते रहते हैं हमें मत मारो। कब तक कहेंगे? वो हमें मारते हैं और हम ये कहते हैं हमें मत मारो। क्यों? हमें ताकत ना हो। क्या वजह है कि हमें ताकत नहीं है? ये सब चीजें काबिल गौर हैं, इन सब पर गौर फरमाइए। अहले बैत को ताकतवर लोग चाहिए होंगे, जिनके अंदर जुरत हो, जिनके अंदर हिम्मत हो, जो अपनी जिंदगी बसाना जानते हो, अपने दुश्मन से लड़ना भी जानते हो। पुरअमन, पुरअमन एक हद तक सही है, पुरअमन है जब तक दूसरे अमन में, दूसरे हमारे साथ जंग करें, दूसरे हमारे साथ दुश्मनी करें और हम उनसे कहें नहीं हम आपके साथ अभी भी अच्छे हैं, नहीं फिर अच्छे नहीं हैं। क्यों अच्छे हैं? मैं नहीं कह रहा बलवा करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपने आप को इतना मजबूत करें कि कोई जरूरत ना करे हमारे ऊपर हाथ उठाने की। जहां पर ताकत का इजहार करना है वहां ताकत का इजहार करें। दोबारा कह रहा हूँ, बलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, ताकत का इजहार सबसे बड़ा इजहार इत्तेहाद के अंदर है। आपकी सबसे बड़ी ताकत का इजहार आपके नज्म ज़ब्त के अंदर है। अपने नज्म ज़ब्त और इत्तेहाद के जरिए आप जो ताकत का इजहार करेंगे वो कोई असलाह नहीं कर सकता। मुनज़्ज़म रहिए, नज्म ज़ब्त दिखाइए, अपने काम को ढंग से कीजिए। जो मसलन मैं बार बार आपकी खिदमत में इसरार कर रहा हूँ, चेहलुम बहुत अच्छा मौका है, दुश्मन को ताकत दिखाएं। अपनी ताकत क्या है? जुलूस में पहुंचे। अभी कभी कुछ चीजें सुनने को मिलती हैं जिससे दिल बहुत बढ़ता है, कुछ चीजें सुनने को मिलती हैं जिस पर थोड़ा सा अंदर से दिल कटता है। मसलन कोई कह रहा है जान का खतरा है, जुलूस में जाएं या नहीं जाएं? दो भाई हैं, एक चला जाए काफी है। अरे भाई भाई ये मौका है, अगर ये मौका शहादत का है पीछे क्यों हट रहे हो फिर? अगर ये वाकई इतनी शदीद जगह है, अभी तो इतनी शदीद जगह है भी नहीं, अगर ये हो भी कि जो जाएगा शहीद हो जाएगा तो पीछे क्यों हट रहे हो? पीछे क्यों हटे हम लोग? भरपूर ताकत दिखाएं, भरपूर सलाहियत दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खासकर इस एरिया के रहने वाले जो लोकेशन है बहुत अच्छी लोकेशन है कि यहाँ से लोग बहुत अच्छे तरीके से मौसर साबित हो सकते हैं जुलूस के सिलसिले में। आप अपने नज़्म सब को इस्तेमाल करें, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह इस जुलूस को इतना भर दें कि कुफर आइंदा से किसी बम लगाने की हिम्मत ना कर सके। आप उनको अंदाजा हो कि ये कौम बाहर जाने वाली नहीं है। मैं आपको यकीन से अर्ज कर रहा हूं कि जैसे अभी आपने देखा हमने नारे नहीं लगवाए, इसीलिए हमने नारे नहीं लगवाए। आपसे कोई लगवाए तो आप भरपूर ताकत से लगाएंगे, भरपूर ताकत से लगाएंगे। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं अगर कोई सामने देखता तो देखता ये खामोश बैठे हुए लोग हैं, सामने देखता तो समझता खामोश बैठे हुए लोग हैं, लेकिन अगर मौका मिले तो इनके अंदर जोश बहुत है, जोश बहुत है। आपने यही दिखाना है इनको, यही आपने इनको दिखाना है चेहलुम के दिन कि तुम समझ रहे हो ये कौन खामोश है, अब हम तुम्हें दिखाते हैं पुरजोश किसे कहते हैं, पुरजोश किसे कहते हैं। उस वक्त जाएं अपनी भरपूर ताकत वहां पर साबित कर दें। बदकिस्मती से बहुत सारे शेड्यूल मेरे पहले से बने हुए थे, किसी दोस्त ने मुझसे कहा आप चेहलुम के दिन कहाँ थे, अनफॉर्चुनेटली मैं कीनिया में था। बदकिस्मती से इस चेहलुम पर भी पाकिस्तान से मैं बाहर हूँ, जो पहले से बनी हुई चीज़ें मैं नहीं तोड़ सकता, वरना मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि मैं इस चेहलुम पर यहाँ पर रहता, किसी तरीके से सामने आकर कुछ ना कुछ जो मैं खिदमत कर सकता था मैं खिदमत करता। मैं इस अर्ज़ कर रहा हूँ, बाद में मुमकिन है कोई पूछे भाई आपने सबको कहा कि आप चेहलुम में जाओ खुद क्यों नहीं आए। मेरे साथ मुश्किल सारी है कि मैं प्रोग्राम पहले से तय हुआ हुआ था, वरना मैं जितनी ताकत इस्तेमाल करता इसको कैंसिल करता और यहाँ पर आने की कोशिश करता। किसी ने पूछा बाद में यहां तक कि आपके बच्चे आए थे या नहीं आए थे, बखुदा आए थे, क्यों नहीं आएंगे? हमें क्या अहले बैत के अलावा किसी और के लिए जान देनी है क्या? किसी और के लिए चाहिए क्या? किसी के लिए चाहिए और किसके लिए चाहिए? हदफ क्या है जिंदगी का? کیا ہدف اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ بچے پال رہے ہیں کس کے لیے پال رہے ہیں؟ زندگی گزار رہے ہیں کس کے لیے گزار رہے ہیں؟ بھائی ایک حجت خدا ہے، یہ ہماری کائنات کا محور ہے، اس کے ساتھ ہماری ہار ہے، اس کے ساتھ ہماری جیت ہے، اس کا ساتھ دیں گے جیتیں گے، پیچھے ہٹیں گے ہار جائیں گے۔
لبیک یا مہدی،
لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔
بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو ان سب کے کرنے کے بعد اپنی زندگی گزار رہے ہیں اہل بیت اطہار کے نام پر، ان کے ساتھ خوش، ان کے ساتھ غم، سب کچھ ہے، زندگی کا اختتام بھی ان کے نام پہ چاہتے ہیں، زندگی کا اختتام ان کے نام پہ چاہتے ہیں، چاہتے ہیں زندگی گزرے یہاں پر۔ کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، در خدا یہیں سے ہے، خدا متعال نے حجت خدا کو اپنا در قرار دیا ہے، یہ بھی ایک دروازہ ہے ہمارے سامنے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے فضول ہے، مصنوعی، یہ ایک راستہ ہے۔ کامیابی، سعادت، کامرانی، سب کامیابیوں کا راستہ یہیں سے گزرنا ہے۔ آپ اور میں حجت خدا اپنے امام کے لیے آئیں، اور جب یہ سب کچھ کر لیں اور گھر پہنچیں یا شہید ہو جائیں، تب اپنے امام سے کہیں گے مولا کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے آنکھوں کے سامنے۔ اصل میں اپنے طور پہ ہم اور آپ سوچیں، فرض کیجئے میں جاؤں، میں مارا جاؤں، میرا بچہ بھی مارا جائے اور اس کا بچہ بھی مارا جائے، تو کتنی نسلیں ہوئیں؟ 30 نسلیں، اور سیدہ کی 11 نسلیں۔ میں بھی مروں، میرا بچہ بھی مرے اور اس کا بچہ بھی مرے، تب بھی 3 نسلیں ہیں، سیدہ نے تو 11 نسلیں دی ہیں۔ اور کیا کیا دیا ہے ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ معاملہ کیا معاملہ ہو گیا۔ وہ اللہ کا بابرکت گھر جہاں پنجتن معصوم رہ رہے ہیں، وہاں پر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، اور ایک سے ایک مصیبت مسائل جھیل رہے ہیں۔ بی یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں اور آپ ان کے وجود اقدس کے سامنے شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے کہ بی بی قیامت کے دن ہماری شفاعت کروا دیں، ان کے سائے کے اندر کہیں جگہ نصیب ہو جائے پرچم کے سائے میں۔ تو میں کہوں گا اگر تم محشر کے دن بی بی کے سامنے پہنچنے والے ہو، تو آج ان کے فرزند کو بھی تو منہ دکھاؤ، پھر آج ان کے بچے کو بھی منہ دکھانا ہے، اور اپنی بہنوں سے بھی عرض کروں گا، ہمارے اندر جرأت نہیں کہ بہنوں سے کچھ کہیں، کیونکہ ان کے اندر حوصلہ کہیں زیادہ ہے، ان کے اندر حوصلہ بہت زیادہ ہے، لیکن بس اتنا سوچ رہے ہیں کہ جب سید الشہداء کے پیغام کی باری آتی ہے تو بی بی زینب بھی خطبہ دیتی ہے، پھر کچھ نہیں چھوڑا، پھر سب کچھ قربان کر دیا۔ ابھی کوئی بھی بہن، کوئی بھی بھائی اپنے دل میں سوچے جس کے 18 بچے قربان ہوئے ہوں، اس کے اندر بولنے کی طاقت ہوتی ہے؟ بیوی 18 بھائی قربان کر کے آئی ہیں، ابھی بازار کے اندر موجود ہیں، بازار میں اس بازار سے گزارا جا رہا ہے جہاں پر قلیلے اور غلام لائے جاتے ہیں۔ بیوی اس طرح سے آ رہی ہے اس بازار کے اندر، اس کے بعد کھڑے ہو کر خطاب فرما رہی ہیں، دشمن کو لرزا دیا ہے بیوی نے، اور لوگ پلٹ پلٹ کے کہہ رہے ہیں کہ علی کے لہجے میں کون بول رہا ہے، بی بی امیر المومنین کے لہجے میں بول رہی ہیں۔ بی بی کی ان تمام قربانیوں کے سامنے میں اور آپ کیا ہیں، میں اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنے آپ کو قربان کریں گے اور بی بی کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کریں گے؟ اور اس کے بعد ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، اس پہ توجہ ذرا کم دے پاتا ہوں، لیکن عرض کر دوں، ہم بی بی کو سب کا پرسا دیتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں کہ اونو محمد کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ بھائی یہ تذکرہ ضرور ہونا چاہیے، بی بی نے خود اونو محمد کا تذکرہ بہت کم کیا ہوگا کہیں پر، جب 11 محرم کو
کم کیا ہوگا. آپ نے ہمیشہ سید الشہداء کو یاد رکھا, لیکن آپ کے کچھ غلام آپ کے بچوں کو یاد کریں گے. جب شرع حضور بی بی تیار کر رہی تھی تو گویا یہ جملہ بار بار کہہ رہی تھی, دیکھو بیٹا پاپوں میں قربان ہو جانا, پیچھے واپس نہیں آنا. جب جنگ ہوئی یہ دونوں فرزند روانہ ہوئے, نہیں معلوم کس انداز میں جنگ کی ہے, تو ہر ایک کا لاشا آتا تھا تو اس کی ماں دوڑ کے جاتی تھی, وہ بی بی نہیں گئی, کہا میں نے اپنے بھائی پہ قربان کر دیا ہے. بارگاہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہے, پاک پروردگار اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, بی بی نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے صدقے میں ہمیں اپنی جانیں قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار, بی بی نے اس غربت میں اپنی اولاد کو قربان کیا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں اپنی اولاد کو قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اہل بیت کے دشمن قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار, جن ظالموں نے سانح عاشور انجام دیا, پہلے ظالم سے لے کر اس ظالم تک, ان تمام کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار, تمام دعائیں آرزوئیں امیدیں تیری حجت کے ساتھ ہیں پاک پروردگار, تجھے واسطہ